لو أنزلنا الذي بغدا فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زهرا کے وضو استغاثہ دعا توسل جملات میرے ساتھ ساتھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله.
صلى الله عليه محمد وعلى أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بدرة مني. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. اذن گرامی، اپنی عادت کے مطابق جلدی سے ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ، ایک اور گزارش جو باقاعدہ مجلس کے آغاز سے پہلے کرنا، اور اس کے بعد میں اپنے اس موضوع پر آ جاؤں کہ جس کے تحت ہم مسلسلہ پرسیزان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. چونکہ نماز کے آداب پر کچھ بات ہوئی، رکوع کے آداب پر بھی کچھ بات ہوئی، اسی حوالے سے ایک بات اور بڑھا دوں. نماز میں دوران قیام، جب انسان قیام کے عالم میں ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو قیام کے حال میں پڑھی جاتی ہیں، تو جب انسان قیام کے عالم میں ہے تو جو آداب اور مستحبات قرار دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جب خدا کے سامنے کھڑا ہو تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، انداز جو ہے وہ متکبرانہ نہ ہو، انداز جو ہے وہ غرور والا نہ ہو، بلکہ وجود میں خوشی اور خضوع نظر آ رہا ہو. وہ کیفیت نظر آ رہی ہو کہ جب انسان اپنے کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مجرم بن کر جب کھڑا ہوتا ہے، گناہگار بن کر جب کھڑا ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ مرکزی ترین نقطہ ہے کہ جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی. اہل بیت اطہار کے بارے میں ملتا ہے یہ بات، کئی سارے ائمہ کے بارے میں یہی ایک ہی روایت ملتی ہے، ایک ہی انداز ملتا ہے کہ جب مصلی پر آتے تھے تو پاؤں کانپنے لگتے تھے، بدن لرزنے لگتا تھا، اور جب امام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا یہ آپ کی کیفیت کیوں ہو رہی ہے ایسی، تقریباً ہر امام نے اس موقع پر ایک ہی جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت رب جلیل کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. تو اس میں تصور کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین خدا نہ خواستہ احساس گناہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، احساس جرم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، قطعاً ایسی بات نہیں. لیکن بہرحال چاہے انسان گناہگار نہیں ہے، لیکن جب اس رب جلیل کا احساس کرتا ہے تو خود بخود وجود پہ توازن اور خشوع پیدا ہوتا ہے. سب سے اہم بات یہ کہ انسان اس توازن کا، اس خشوع و خضوع کا خیال رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے سامنے کی طرف، انگلیاں دونوں کے دونوں ملی ہوئی ہیں، ساری کی ساری ملی ہوئی ہیں. اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے پیروں کے درمیان فاصلہ بالکل بھی نہ ہو، اور اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو تقریباً 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ اتنا کہ ایک کھلا بالشت، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 4-5 سے لے کر 6-8 تک کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو، یعنی ایک ادب اور احترام کے ساتھ انسان کھڑا ہو. کاندھے نیچے کی طرف ڈھلے ہوئے ہوں, خدا کے سامنے اکڑ کر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک طرح سے علامت ہیں اس خشوع خضوع کی کہ جب انسان کے وجود میں خضوع پیدا ہوتا ہے تو خود بخود انسان کے کاندھے نیچے کی طرف ڈھل جاتے ہیں. سجدے میں جب جائے انسان تو مکمل طور پر جتنا ہو سکے پھیل سکے اسے پھیلنا ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو سمیٹ کر اپنے کان کے پاس رکھنا ہے اور اس طرح سے کہ انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف ہوں. اپنے بدن کو اٹھا کے رکھنا, یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ جسے کہا جائے کہ پورا جوف یعنی درمیان میں پوری ایک خالی جگہ بننی چاہیے جسے ہوا کراس کر رہی ہو وغیرہ. اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر زمین پر لے آئے. بعض روایتوں میں یہاں تک لفظ لکھا ہوا ہے کہ اپنا پیٹ زمین سے لگا دے, یعنی بالکل ایک وہ کیفیت جہاں وہ زمین سے چپکی ہوئی ہے, اپنی کوہنیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن سے مکمل طور پر ملا لے اور کوشش کرے کہ ہاتھوں کو بھی مکمل طور پر سمیٹ لے. یہ کچھ وہ آداب ہیں کہ جو اسلام خیال رکھنا چاہتا ہے مرد اور عورت کی, حتیٰ عبادت کے موقع پر بھی. بہت ساری باتیں کھل کر نہیں کہہ سکتا ہوں ممبر سے بیٹھ کر, لیکن بہرحال اگر مرد اور عورت کے سجدے کے انداز کے فرق کو محسوس کیا جائے, اگر میرا یہ موضوع ہوتا تو ایک گھنٹہ اس پر بات ہو سکتی تھی, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسلام اس طرح سے ڈھکے چھپے لفظوں میں بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ جب اسلام اتنا کیئرنگ ہے عبادت کی منزل میں بھی تو عام حالات میں کتنا زیادہ کیئرنگ ہوگا. عورت اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہ کرے خدا کی عبادت کرتے وقت بھی کہ خدا نخواستہ کوئی اگر مرد یا نامحرم اسے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ نامناسب رویہ محسوس ہو یا نامناسب محسوس ہو. فقہی مسئلہ میں نے مکمل کیا. ایک انتہائی اہم بات آج کل کے حالات کے اعتبار سے رس کرنا ضروری ہے, اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اس خطبے پر کیونکہ ہمارے پاس اب وقت اتنا نہیں کہ ہم کسی بہت زیادہ بڑی تمہید کے اندر جا سکیں. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انتہائی اہم روایت کا خلاصہ, اور تقریباً یہ طے شدہ ہے کہ یہ ان روایتوں میں سے ہے جس پر ہمارے علماء نے بڑی عنایت کی, بڑی توجہ کی ہے. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, مولا اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب انسان گھر سے نکل رہا ہو تو نہ پتا ہو کہ زندہ واپس لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا, اور دیکھا جائے تاریخ کے اندر تو ان صدیوں میں کئی مرتبہ ایسا وقت آیا کہ جہاں مومن گھر سے باہر نکل رہا ہے اسے نہیں پتا کہ میں زندہ لوٹ کر واپس آنے والا ہوں کہ میری میت آنے والی ہے کہ میرا جنازہ گھر پہنچنے والا. بعض دفعہ جنازہ گھر پہ پہنچتا بھی نہیں, تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں, لیکن شاید ہم میں سے ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دور کے حوالے سے سوال کیا گیا, آج کل کے دور کے حوالے سے سوال کیا گیا, مولا کیا کریں ایسے موقع پر. پلاننگز کے اعتبار سے تو یقیناً کچھ اور پلاننگز ہیں جس پر ائمہ نے خود بھی عمل کیا, ہمیں بتایا, وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں. لیکن اس روایت کے مطابق چھٹے امام نے ایک انتہائی اہم نسخہ بتایا, اور میں چاہتا ہوں ذہن گرامی کہ ہم سب اس نسخے پر عمل کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس میسج کو اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان اسپریڈ کریں, پھیلائیں اس میسج کو. اور وہ یہ کہ جب بھی ایسا وقت آ جائے جب انسان کو نہ پتا ہو کہ میں گھر سے جا تو زندہ رہا ہوں, لوٹ کر زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ کے گھر سے باہر نکلے, اور زیارت وارثہ کو بتایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا, خاص زیارت وارثہ. یہ میرے خیال میں 2 سے 2.5 منٹ کی عبادت ہے, اس سے زیادہ کی عبادت بھی نہیں. اور بعض اوقات ہم بہت ساری چیزیں ایسی یاد کرتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں جو شاید ہماری زندگی میں اتنا کام کی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ زیارت وارثہ ہماری قوم کے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے, ہر بزرگ کو یاد ہونی چاہیے, ہر مرد عورت کو یاد ہونی چاہیے. گھر سے نکلنے سے پہلے 2-2.5 منٹ اس کے ایکسٹرا رکھ لیں, زیارت وارثہ پڑھیں, اس کے بعد نکلیں. امام فرماتے ہیں کہ امام کی یہ زیارت خود محافظ بن کر انسان کی عبادت کرے گی اس وقت جب تک لوٹ کر دوبارہ وہ گھر پر نہیں آ جاتا. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد والے. عزیزان گرامی, شہزادی کونین کے حوالے سے اور شہزادی کی شہادت کے حوالے سے مسلسل یہ 3 مجالس منعقد ہوئیں, اور آج اس سلسلے کی 2ری مجلس ہے. اور کل کی گفتگو میں ہم نے شہزادی کے اس خطبے کا آغاز کیا تھا کہ جو شہزادی نے فدق کے واقعے پر دربار خلافت میں جا کر پیش کیا. خطبہ میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو تھوڑا سا چینج کروں تاکہ اس کی وہ بات ہمارے سامنے آئے جو مجھے سمجھانا ہے. وہ تقریر جو شہزادی نے دربار میں جا کر کی, وہ بیان جو آفیشلی شہزادی نے دربار میں جا کر ریکارڈ کروایا اپنے فدق کے استحقاق کے حوالے سے. ایک انسان جب جاتا ہے کسی معاملے پر بولتا ہے تو وہ پھر پورا اپنا بیان دیتا ہے, پورا اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے کہ میرا مدعا یہ ہے, میری بات یہ ہے, تمہیں جو جواب دینا ہے اس کا جواب دو. شہزادی مجلس پڑھنے کے لیے وہاں پر نہیں گئی تھی, شہزادی کوئی اور کام کے لیے بظاہر نہیں گئی تھی, شہزادی گئی تھی اپنے استحقاق کی بات کرنے کے لیے. لیکن جب شہزادی کے خطبے کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ اور سمجھ کر بیٹھے تھے, شہزادی کچھ اور کر کے آئی. بابا شہزادی کون ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا کا مقام بلند کتنا ہے, انہیں وہ خود ایک الگ موضوع ہے. اور میری خواہش تھی کہ باقاعدہ طور پر جس حد تک ہو سکتا ہے فضائل حضرت زہرا پڑھے جائیں. اور میں نے ایک روایت پڑھی, صرف اشارتاً ایک فضیلت پڑھ دوں, کئی سارے فضائل ہیں ظاہر سی بات, تو صرف ایک فضیلت پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دوں. بظاہر یہ فضیلت ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اور بظاہر اس فضیلت کا جو ڈائریکٹ لنک نظر آتا ہے وہ ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نظر آتا ہے. لیکن ہمارے بعض علماء نے اس روایت کو امام حسن کے حالات میں تقریباً ہر ایک نے لکھا, لیکن ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ در حقیقت امام مشتبہ کی فضیلت ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے. جب ام ایمن خواب دیکھتی اور جب خواب دیکھا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک صرف گریہ کرتی رہی, آنسو بہاتی رہی, روتی رہی, کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, پتہ نہیں مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا جس کی سزا مجھے پروردگار اس انداز سے دے رہا ہے, مجھے اس طرح کا منظر دکھا رہا ہے, نہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی. شام ہوئی, پیغمبر اکرم کو پتا چلا, کسی نے کہا کہ ام ایمن نے خواب دیکھا ہے, مسلسل گریہ فرمانے کا. پیغمبر اکرم نے جناب ام ایمن کو طلب فرمایا, اے ام ایمن کیا بات ہے, کیوں تم گریہ کر رہی ہو, کیوں تم آنسو بہا رہی ہو, تم نے کیا ایسا خواب دیکھ لیا؟ کہ اللہ کے رسول, میری زبان سے بیان کرنے کی ہمت نہیں, میں نے اتنا ڈراؤنا, اتنا برا, اتنا غلط خواب دیکھا. کہ نہیں اے ام ایمن, میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ خواب جو ظاہر نظر آتا ہے باطن وہ نہیں ہوتا, تو اپنا خواب بیان کرو, ممکن ہے جو خواب تمہیں بہت برا لگ رہا ہو وہ بہت اچھا خواب ہو, ممکن ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہو. اور ام ایمن ڈرتے ڈرتے جملہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول, میں نے عجیب خواب دیکھا, میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر میرے گھر میں آ کے گر گیا. پیغمبر اکرم کے وجود اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ جائے, پیغمبر زخمی ہو جائے, وجود پارا پارا ہو جائے, یہ خواب کون مومن برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول, میں نے اتنا عجیب خواب دیکھا, میں نے اتنا خطرناک خواب دیکھا. پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی, اے ام ایمن اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں, یہ تو کوئی خراب خواب نہیں, یہ تو بہترین خواب ہے. کیا خواب ہے؟ آپ حدیث کو یاد کریں, پیغمبر فرماتے فاطمہ تو بس منی, فاطمہ در حقیقت میرا ٹکڑا, فاطمہ در حقیقت میرا ٹکڑا. میں کمپیریٹو اسٹڈی میں پھر بھی نہیں جانا چاہ رہا, لیکن انا و علی من نور واحد وہ ایک الگ بات ہے. پروردگار نے پہلے پیغمبر اکرم کے نور کو خلق فرمایا, اس سے مولا کائنات کے نور کو اتخاذ کیا گیا, نکالا گیا, لیکن نور مولا کائنات ایک طرح سے نور ثانی بنا. پیغمبر اکرم فاطمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا حصہ ہے, لیکن فاطمہ نور ثانی نہیں, نور اول کا حصہ ہے. فاطمہ تو بس تم ملی, فاطمہ میرا ٹکڑا. اور کہا کہ اے ام ایمن, اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پروردگار عالم میری بیٹی فاطمہ زہرا کو خواب دیکھا جا رہا ہے کہ پیغمبر کے وجود کا ٹکڑا. تعبیر بتائی جا رہی ہے فاطمہ زہرا کے بدن سے پیدا ہونے والا فرزند. یعنی گویا شہزادی کونین کو پیغمبر اکرم کے وجود مقدس کے طور پر خواب میں دیکھا جا رہا ہے, فاطمہ کے بدن سے حسن پیدا ہونے والے ہیں, اور اے ام ایمن پروردگار تمہیں یہ سعادت نصیب کرے گا کہ حسن تمہارے پاس فرمان چلے گا, تم حسن کو کھلانے والی خواتین میں شامل ہوگی. فاطمہ تو بس تم, اور یہ ام ایمن جو فاطمہ زہرا کے گھر کی ادنا کنیز ہیں, بعض روایتوں میں کہ پیغمبر کا انتقال ہوا ہے, جناب سیدہ کا انتقال ہوا, اتنا دل برداشت ہو کہ مجھے مدینے میں رہنا ہی نہیں, اب وہ سمجھنا بھی نہیں رہا جائے, میں اس در و دیوار کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہوں کہ جہاں سے مجھے پیغمبر اور فاطمہ زہرا کی خوشبو آتی ہے. چھوڑ دیا مجھے گھر میں, چلی گئی. لیکن مکے کے راستے پر جب جلی جب چلی تو کیفیت ایک مقام پر یہ آئی کہ پانی ہاتھ میں نہ رہا, پیاس کا غلبہ ہو, گرمی کی شدت اتنا بڑھ گئی کہ امہ ایمن کو یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی باقی رہنے والی نہیں, اب یقیناً پیاس کی شدت سے مجھے مر جانا. ایک مرتبہ امہ ایمن نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا, ہاتھوں کو اٹھایا اور رب العزت کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا, پڑھنے والے میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں, میں تیرے رسول کی بیٹی کی کنیز ہوں, کیا میں بھی پیاس سے مر جاؤں؟ امہ ایمن کہتی ایک عجیب معجزہ رونما ہوا, زمین و آسمان کے درمیان پانی کا ایک ڈول نظر آیا جو نیچے آیا, امہ ایمن نے اس پانی کی ڈول کو پیا اور اس کے بعد جناب امہ ایمن فرماتی ہے مجھے زندگی بھر کبھی بھی پانی کی حاجت ہی محسوس نہیں, کبھی گرمی ہی نہیں لگی. مکے میں جب شہزادی چلی گئی امہ ایمن, تاریخ بتاتی ہے امہ ایمن کو سخت ترین گرمی کے دنوں میں لوگ باہر بھیجتے تھے کام کر کے آ جاؤ, امہ ایمن کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا, پیاس ہی محسوس نہیں ہوتی. شہزادی کونین کا واسطہ دے کر جب انسان استقرار کے عالم میں آ جائے, یہ چھوٹے چھوٹے واقعات شاید ہم کو بتائے اسی لیے گئے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں فاطمہ زہرا کو زندگی کے انتہائی استقراری موقع پر پکارنا. اور ایک جملہ کہہ کر میں اس خطبے پر آ جاؤں, اس لیے کہ یہ خطبہ میرے اس جملے کی دلیل ہے. ساری کائنات کی مشکل کشا کا نام ہے علی, اور جب پیغمبر اکرم کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب پر سوال اٹھا تو علی کی مشکل کشا کا نام ہے فاطمہ. اس انداز سے دربار خلافت میں جا کر شہزادی نے خطبہ دیا, میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا, دوسرے دن بھی, اور آج پھر جملہ دوہرا کر اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی محقق, دنیا کا کوئی بھی ریسرچ اسکالر اگر حق کی تلاش کے لیے نکلے گا تو صرف ان دو قبروں پر پہنچنے کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ منزل پر پہنچ جائے گا. کیوں فاطمہ زہرا کی دو قبریں بنی, اور اس کے بعد جب سوالوں کا تسلسل شروع ہوگا تو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ جب علی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا تو یہ فاطمہ زہرا کا احتجاج تھا, اور اس وجہ سے وہ احتجاج یہاں تک پہنچا کہ نشان قبر بھی دو بنائے گئے تاکہ قیامت تک یہ احتجاج ریکارڈ رہے. خطبے کے الفاظ کیونکہ کافی طولانی, لہذا اسی بات کے ساتھ کہ اگر بہت مجبوری ہوئی تو میں کچھ باتیں دہراؤں, اپنا وضاحت میں جاؤں گا, ورنہ کوشش کروں گا کہ خطبے کے الفاظ ہی پڑھوں. کل تک جو ہم نے خطبے کے الفاظ پڑھے اس میں پروردگار عالم کی وحدانیت اور پروردگار کی توحید کا تذکرہ ہوا, اور انتہائی عمیق انداز میں پیغمبر پروردگار عالم کی توحید کا تذکرہ جناب سیدہ نے فرمایا. اس کے بعد پیغمبر اکرم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا, اور انتہائی شاندار انداز سے پیغمبر اکرم کے فضائل کا تذکرہ بھی کیا, پیغمبر اکرم کی بلندی اور عروج کا تذکرہ بھی کیا. اور اس کے بعد شہزادی نے انتہائی مناسب الفاظ دیا, ابتدا کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ خلافت کا لفظ استعمال کیا, ورنہ مولا کائنات کے فضائل انتہائی بہترین انداز سے ایک پیراگراف کے حد تک شہزادی نے پیش کی جو ہم کل پڑھ چکے ہیں. کچھ مومنین کا سوال یقیناً ہوگا, لہٰذا میں عرض کر دوں یہ کتاب کوئی اور نہیں, بڑی معروف کتاب ہے, علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب سیرت ائمہ اطہار, بلکہ سیرت چہارتا معصومین پر لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے نقوش عصمت, اور شہزادی کونین کے حالات میں یہ خطبہ موجود ہے, وہاں پر جا کر اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جب شہزادی نے توحید نبوت اور امامت کا تذکرہ کیا یعنی اصول دین کو مکمل کیا تو اس کے بعد شہزادی فروع دین کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ان تین بیانات کے بعد شہزادی فرماتی ہیں اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا ذریعہ بنایا. اب خدا شہزادی نے ایک فہرست پیش کی ہے, لمبی فہرست, اور فلسفہ احکام پر گفتگو کی. وہ افراد جن کا تعلق حوزے سے ہے, وہ افراد جن کا تعلق علم دین سے ہے, وہ افراد جو دلچسپی رکھتے ہیں اس بات کے اندر کہ پروردگار عالم نے بہت ساری عبادتوں کو واجب کیوں کیا, نہیں نماز پڑھ کے ہمیں کیا ملنے والا, روزہ رکھ کر ہمیں کیا ملنے والا, حج کر کے کیا چینج آنے والا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا ہونے والا. فلسفہ احکام ایک تو ہے جزا اور سزا, حج کروگے تو گناہ معاف ہو جائیں گے, نماز پڑھو گے تو تمہارا درجات بلند ہو جائیں گے, روزہ رکھو گے تو تقویٰ آ جائے گا, وہ سب اپنے مقام پر. فلسفہ یا احکام کیا ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر بڑے بڑے علماء زبان کھولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, قلم اٹھاتے ہوئے تھرتھراتے ہیں, اور شہزادی نے صرف ایک ایک لفظ کے اندر, یعنی اگر موقع ہو تو شاید یہ خطبہ ایک ایسا خطبہ کہ ایک پورا مہینہ رمضان کا اس خطبے کو سمجھانے میں گزر جائے, ایک ایک جملے کو سمجھانے میں تو وقت تک. کس انداز سے شہزادی نے ایک ایک لفظ کے اندر پورے کے پورے احکام کے فلسفے کو بیان کیا, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا, لیکن اشارہ تک فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا ذریعہ بنایا, یعنی ایمان اس لیے رکھا کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے شرک کی گندگی سے پاک نہیں ہو سکتے. ایمان کو پروردگار نے اس لیے واجب قرار دیا. نماز کو تکبر سے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا. نماز در حقیقت ہے ہی اسی لیے کہ انسان کے وجود سے تکبر نکل جائے. اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان کے وجود سے تکبر نہیں نکل رہا, میں نہیں نکل رہا, انسان کی انا اس کے وجود کو نہیں چھوڑ رہا, ابھی بھی انسان ایگو کے پرابلم سے مبتلا ہے, تو یاد رکھیے میں اور آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں سب مل کر بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے جتنی ایک اکیلے شیطان نے پڑھی تھی, اور جس درجے اور مقامات پر وہ پہنچا تھا انہیں عبادتوں اور نمازوں کی وجہ سے پہنچا تھا, لیکن ان ساری نمازوں کے باوجود, ان ساری اطاعتوں کے باوجود, ان سارے سجدوں کے باوجود, ان ساری بندگی کے باوجود دل میں غرور باقی رہ گیا تھا, باطن میں انانیت باقی رہ گئی تھی, ایگو اندر میں چھپی ہوئی تھی. اور ایک وقت زندگی میں انسان کی ایسا آتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں یا شیطان کا پیروکار ہوں. پروردگار زندگی میں ہمیشہ ہر دن ہر لمحہ ہر منزل نہیں آزماتا, ایک مرتبہ آزماتا, وہ ایک مرحلہ فیصلہ کرتا ہے کہ شیطان بننا ہے کہ رحمان کا بندہ بننا, اور انسان ڈرے اس لمحے سے. وہ لمحہ کب آنے والا ہے؟ 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, 50 اور 60 سال کی عمر میں, 70 سال کی عمر میں, نہیں پتا. نماز کو خدا نے اس لیے واجب قرار دیا کہ اس نماز کے ذریعے تمہارے وجود سے تکبر نکل جائے, طاقت کا گھمنڈ نکل جائے, پیسے کا غرور نکل جائے, اختیار اور اقتدار کا گھمنڈ تمہارے ذہنوں سے نکل جائے. میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, میں ایسا کر دوں گا, میں ویسا کر دوں گا. نماز پڑھو, اپنے آپ کو مٹی سے بار بار ملا تاکہ تمہارے کردار میں مٹی جیسی نرمی پیدا ہو, پتھر جیسی کرختگی اور سختی پیدا نہ ہو. نماز کو تکبر سے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا. زکات کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی کا سبب بنایا. زکات آسان ترین الفاظ میں اس کے میننگ ہے نارمل چیریٹی صدقہ, راہ خدا میں پیسے کے ذریعے نیک کام کرنا. جناب سیدہ فرماتی ہے اس کے دو انتہائی اہم نتیجے نکلتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس انسان کا پاکیزہ ہوتا ہے. دیکھیں عبادتیں کرنا بہت آسان ہے, لمبی لمبی نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے, لیکن جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکال کر کسی کی مدد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ شاید واحد مقام ہے جہاں شہزادی نے دو سبب بتایا. ہر جگہ ایک ایک سبب بتایا, زکات کے لیے دو سبب بتایا. کہا ایک تو یہ ہے کہ نفس پاکیزہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی مومن شاید مطمئن نہیں ہوتا اتنی آسانی سے. نفس پاکیزہ ہو جائے گا نا اور کیا ہو جائے گا, پیسہ تو آسے چلا جائے گا. شہزادی کہتی نہیں, دوسرا سبب بھی یاد رکھو, جب زکات ادا کرو گے تو دو انتہائی اہم بینیفٹس بنیں گے, نفس بھی پاکیزہ ہو جائے گا, رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور ایک نہیں دسیوں واقعات اہل بیت اطہار کی زندگی میں ملتے ہیں. یعنی بعض جگہوں پر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ہمت نہیں کر سکتا ہوں کہنے کی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گویا قربتن اللہ کی شرط کو بھی ہٹا دیا گیا. پروردگار کی خاطر کرو گی عبادت, لیکن باقاعدہ پروردگار سے ڈیل کرو, پالنے والے یہ نیکی کر رہا ہوں, بلا وجہ نہیں کر رہا ہوں, تو نے وعدہ کیا ایک کا 10 دے گا لہٰذا کر رہا ہوں, اگر ایک کے 10 کا وعدہ ہوتا نہ ہوتا نہ کرتا. اگر اس نیت سے کرو کہ پروردگار رزق دے گا تب بھی پروردگار رزق میں برکت دیتا, خلوص دل کے ساتھ پروردگار کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے. بابو تو نے وعدہ کیا ہے کہ ایک کا 10 دینے والا. جناب شہزادی فرماتی ہے کہ پروردگار نے زکات کو رزق کی زیادتی کا سبب قرار دیا.
روزے کو خلوص کا استحکام. جب انسان روزے کی عبادت سے گزرتا ہے اس کا خلوص مستحکم ہوتا ہے, پریکٹس ہوتی ہے. کیا پریکٹس ہوتی ہے؟ حلال پانی سامنے پڑا ہوا ہے, حلال غذا سامنے رکھی ہوئی ہے, بھوک سے تڑپ رہا ہے, پیاس سے بلک رہا ہے, لیکن پانی کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. جب پروردگار کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر انسان حلال کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے تو باقی زندگی میں حرام چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے گا. خلوص مستحکم ہوتا ہے, انسان کو حوصلہ ملتا ہے. حج کو دین کی تقویت کا سبب قرار دیا. جب حج کی عبادت انجام ہوتی ہے دین طاقتور ہوتا ہے. عدل کو دلوں کی تنظیم کا سبب قرار دیا. جب معاشرے میں عدل آتا ہے, ظلم ہٹتا ہے, تو دل منظم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا. ہماری امامت کو تفرقے سے امان کا سبب قرار دیا. آج پورا عالم اسلام ڈسٹرب ہے. شہزادی کے جملے پہ غور کریں, ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا. اگر پوری ملت اسلامیہ کو منظم ہونا ہے, اگر کوئی حقیقی راستہ ہے, ہر راستے پر کوشش ہونی چاہیے انکار نہیں, ہر طریقے سے محنت ہونی چاہیے انکار نہیں, لیکن اگر حقیقی راستہ ہے اس مقام تک پہنچنے کا جہاں واقع پوری امت اسلامیہ منظم ہو کر ہمارے سامنے آئے گی, اہل بیت اطہار کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں ہونے والا. پھر شہزادی کا اگلا جملہ, ہماری امامت کو تفرقے سے امان کا سبب قرار دیا. واحتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قرآن واضح طور پر پیغام دے رہا ہے, شہزادی آیت کی تفسیر کر رہی ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقے میں نہیں پڑو, ختم کر دو تفرقہ. یعنی وہ لفظ استعمال کرو جس سے ہمارے کان بہت زیادہ آشنا ہے, اتحاد بین المسلمین, مومنین ایک ہو جائے, پورے عالم اسلام ایک ہو جائے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وہ رسی کون سی ہے؟ شہزادی نے تفسیر کی, پروردگار نے تفرقے سے امان کے لیے جو رسی بنائی ہے اس کا نام ہے ہماری امامت. جب تک ائمہ طاہرین کی امامت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, نہیں, فاطمہ زہرا کے بچوں کی امامت کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا, فاطمہ زہرا کے شوہر کی جب تک امامت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, امت کا تفرقہ اس انداز سے سالو نہیں ہو سکتا جس انداز سے ہم چاہتے ہیں اور پروردگار چاہتا ہے. جہاد کو اسلام کی عزت کا سبب قرار دیا. صبر کو طلب اجر کا معاون بنایا. امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت بنایا. عوام کی مصلحت یہ کہ امر بالمعروف ہوتا رہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ کا ذریعہ بنایا. عذاب سے بچنا چاہتے ہو؟ سخت ترین مشکل ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہو؟ والدین کی اطاعت کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. انسان اگر اچھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات کر رہا ہے؟ پرابلم تو یہی ہے مولانا صاحب, آپ کو نہیں پتا. آپ کبھی گھر میں آ کر دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں. ارے بابا اگر اچھا کر رہے ہوتے تو آپ ہمارے پاس آئے ہی نہ ہوتے. خدا نہ خواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ برا کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر رہے والدین کہ والدین کو اختیار کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ والدین نا سمجھی کر رہے ہیں. بابا ایک زمانہ تھا نا جب آپ بھی نہ سمجھتے. دو سال کے تھے, ڈیڑھ سال کے تھے, ڈھائی سال کے تھے, وہ تو طے ہے کہ آپ نہ سمجھتے. آج تو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ والدین نہ سمجھیں, کیا پتا ابھی بھی آپ ہی نہ سمجھو. ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ نہ سمجھتے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. تو جب آپ نہ سمجھتے تو اس دور کے سمجھدار نے کیا کیا؟ چلو آج مان لیتے ہیں کہ وہ نہ سمجھ آپ سمجھدار. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نہ سمجھتے اس سمجھدار نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا, اس سمجھدار نے تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا, اس سمجھدار نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے سے انکار نہیں کیا, اس سمجھدار نے تمہارے پیار میں کمی نہیں کی. انصاف اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آج تم سمجھدار ہو, اگر وہ نہ سمجھ بن ہی گئے ہیں, فرض کر لیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں فرض کر لیتے ہیں, تب بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ان کی روزی بند کرو, نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرو, نہ ان کے ساتھ پیار میں کمی کرو, نہ ان کے احسانات کو بھلانے میں جلدی کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پروردگار عالم نے عذاب سے نجات کا طریقہ بنایا ہے. والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد, والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بعد انسان یہ سمجھے گا پروردگار کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں گا, نہیں ہو سکتا. صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی کا سبب بنایا. رشتہ داروں سے ملتے رہنا, تعلقات کو باقی رکھنا, عدد میں اضافہ ہوتا ہے. قصاص کو خون کی حفاظت بنایا. ایفا نظر کو مغفرت کا وسیلہ بنایا. ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ بنایا. شراب خوری کی حرمت کیوں؟ تاکہ نجاست اور گندگی سے پاکیزگی ملے، رجس سے پاکیزگی ملے. تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظ بنایا، ترک سرقہ یعنی چوری کو عفت کا سبب قرار دیا، چوری ترک کر دو تاکہ تمہارا دامن عفیف رہے، پاک رہے. شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو. لہذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرنا. اس کے امر نہیں کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہیں. جب پروردگار عالم کا حکم آتا ہے، جب پروردگار کسی کام سے روکتا ہے، تو در حقیقت وہی پروردگار کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں، امر و نہی کا خیال رکھتے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم کی طرف سے علم اور معرفت عطا ہوئی ہوتی ہے. جب فروع دین کو بیان کر لیا، شہزادی نے خطبے کے حصے کو مکمل کیا، آپ شہزادی نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا کہ میں کون ہوں جو یہاں پر آ کر کھڑی ہوں، لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ زہرا ہوں، میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں، نہ غلط کہتی ہوں نہ بے ربط. وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاخ تھیں، تمہاری بھلائی کے خواہاں تھے، ابا تذکرہ چھوڑ دیا پھر بابا کا تذکرہ شروع کر دیا. صاحب ایمان کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے رحیم اور مہربان تھے. اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ، صرف میرا باپ. شہزادی فرمانی میرے علاوہ میری کوئی بہن نہیں ہے، صرف میرا باپ پاؤ گے، اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن عم کا بھائی پاؤ گے. اور اس نسبت کا کیا کہنا، میرے بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی. بتوں کو توڑ رہے تھے، مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر و افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور یطہرکم تطہیرہ کی منزل پر فائز کیا. تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا. تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت تھے، ہر زود کار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چاروں طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا. یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے حالات اور مکمل توجہ. ہمیں لگتا ہے کہ شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ پتہ ہی نہ کہ ہو کیا رہا. کتنے منظم اور مختصر الفاظ میں شہزادی اس دور کی مکمل عکاسی کر رہی ہے جس دور میں پیغمبر اکرم نے نعرہ حق کو بلند کیا، اور اس دور تک کہ جس دور تک آج شہزادی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. کتنے مختصر الفاظ میں شہزادی نے پورے کے پورے حالات اور واقعات کا تذکرہ کر دیا. خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش، بہادر اور اہل کتاب کے باقی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا. شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا. لہجے کا دبدبا دیکھیں، الفاظ کی پختگی دیکھیں، میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا اور میرا اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے. اب مولا کائنات کا تذکرہ، وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شولوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا. وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جد و جہد کرنے والے تھے، تو عیش و آرام اور سکون چین کے ساتھ زندگی، آرام اور سکون اور چین کے ساتھ گزار رہے تھے. ہماری مصیبتوں کے منتظر تھے، ہماری خبر ابد کے خواہاں تھے. تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے. تبرہ کا یہ انداز کہاں سے ملے گا کہ جس پر تبرہ کرنا ہے اس کے سامنے جا کر تبرہ شہزادی کر رہے تھے. میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے. اور پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیہ کی منزل کو پسند کر لیا جنہیں پیغمبر بن جانے سے رخصت ہو گئے، تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کوہنا ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہ بہ کر تمہارے سہن میں آ گئیں۔ فصاحت و بلاغت کا انداز دیکھیں، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہ بہ کر تمہارے سہن میں آنے لگیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا پایا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصے پر ثابت ہوئے، تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگا دیا ہے۔ حضرت گرامی، یہ ہے وہ منزل، یہ وہ جملہ جہاں شہزادی نے اب تھوڑا سا کھل کے بولنا شروع کیا، لیکن آپ غور کیجئے کہ اب تک شہزادی نے فدق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ظاہر ہے خطبہ فدق، اب تک فدق کا ایک جملہ بھی نہیں آیا۔ تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگا دیا، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، جب کوئی کسی کی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے زبردستی، تو وہ جملہ لگایا جاتا ہے کہ تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگانے کا مطلب یہ ہمارا اونٹ ہے، دوسرے کے اونٹ پر نشان لگا دیا، یہ محاورہ عربی زبان کے دور کا، اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے۔ عربوں کا قانون تھا، ایک مرتبہ اگر کوئی شخص پہلے پہنچ گیا چشمے کے اوپر وہ اس کا مالک مانا جاتا تھا، اب جو دوسرا آئے گا وہ پانی خرید تو سکتا ہے، قبضہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر، استفادہ تو کر سکتا ہے، مالک نہیں بن سکتا، تم دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے۔ حالانکہ ابھی زمانے قریب کا ہے، زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی ہے، رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے، یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنے نہیں گرے، اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے، نعرہ لگایا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، آج شہزادی اس انداز سے استدلال کر رہی ہے، کتاب ہی کو کافی سمجھ لو، کتاب ہی سے استفادہ کر لو، آج شہزادی کتاب خدا کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح ہیں، علامتیں روشن ہیں، ممانعت تابندہ ہے، عوامر نمایاں ہیں، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، کیا ایسے انحراف کے خواہاں ہو یا کوئی دوسرا حکم ہے، تو بہت برا بدل ہے، اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارے میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو اور مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دیں، بالائی جہاد میں اپنی سہری سمجھتے ہو اور رسول کے اہل و اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو، ہم تمہارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر، بہت مشکل سے ہم برداشت کر رہے ہیں، تحمل کر رہے ہیں، تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے، کتاب خدا، تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے، کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے، تمہارے لیے چڑھے دن کے سورج کی طرح سے روشن ہے کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں، بلکہ جملہ بڑھا دوں، میں ہی اس نبی کی بیٹی ہوں، اے ابو بکر کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی، کیا قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے، میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں، یہ کیسا افترا ہے، کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب خدا کو پسے پوچھ ڈال دیا، جبکہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے، حضرت زکریہ کی دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اگر وراثت نہ ہوتی تو نبی کی دعا غلط تھی، قرآن بتا رہا ہے کہ ایک وارث دوسرے نبی کا وارث بن رہا ہے، میں اپنے بابا کی وارث کیسے نہیں بن سکتی، اور یہ اعلان کرتا ہے قرآن کہ قرابت دار باز باز سے اولا ہیں، اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے گا، قانون اسلام کا قرآن نے لکھا ہوا ہے، تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اپنے اقربا کے لیے وصیت کرے، یہ متقین کی ذمہ داری ہے، تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث ہے، نہ میری کوئی قرابت داری ہے، کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں، یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں، کیا عام و خاص سے قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو، خیر ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی،
جب اللہ حاکم محمد طالب حق ہوں گے, موعد قیامت کا ہوگا, ندامت کام نہ آئے گی, اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے. اب شہزادی نے کھل کر دوبارہ فدق کا تذکرہ نہیں کیا, بس یہی دو چار جملے ہیں جو شہزادی نے فدق کے بارے میں کہا ہے. کچھ اشارہ بعد میں آ رہا ہے لیکن بڑا بہت ہی سمپل. اس کے بعد اب انصار کی طرف متوجہ ہوئی, انداز دیکھیں شہزادی کا, اب سامنے سے ہٹ کر انصار کی طرف. انصار یعنی مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور بہترین انداز سے پیغمبر کی مدد کی تھی. اے جوان مرد گروہ, ملت کی قوت بازو, اسلام کے انصار, یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا, حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں. کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے, ایسا حادثہ جس کا رخنا وسیع ہے, شگاف کشادہ ہے, اتصال شگافتہ ہے, زمین ان کی غیبت تاریخ, ستارے بے نور ہو گئے ہیں, امیدیں ساکن ہو گئی ہیں, پہاڑ سرنگو ہو گئے ہیں, حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے. کہ کافی یہ بات یقیناً یہ بہت بڑا عظیم حادثہ ہے, بڑی عظیم مصیبت ہے, نہ ایسا کوئی حادثہ ہے نہ سانحہ. خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بآواز بلند تلاوت اور الحاق کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی, اور یہ بھی ایک رسول ہیں, انہیں بھی ذائقہ موت چکھنا ہے. تو کیا تم ان کے بعد الٹے پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اسے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا. ہاں اے انصار, جب تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی, تم تک میری آواز بھی پہنچی, تم باخبر بھی ہو, تمہارے پاس اشخاص, اسباب, آلات, قوت, اسلحہ, سپر, سب کچھ موجود ہے, لیکن تم نے میری آواز پر لبیک کہتے ہو, یہ میری فریاد کو پہنچتے ہو. تم تو مجاہد مشہور ہو, خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو, منتخب روزگار اور سلامت زمانہ ہو, تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے, امتوں سے ٹکرائے ہو, لشکروں کا مقابلہ کیا ہے. ابھی ہم دونوں اسی جگہ پر ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے تم حکم مانتے تھے, یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکے چلنے لگی, زمانے کا دودھ نکال لیا گیا, شرک کے نعرے پس ہوئے, افترا کے فوارے دب گئے, کفر کی آگ بجھ گئی, فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی, دین کا نظام مستحکم ہو گیا. تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے؟ اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی؟ آگے بڑھ کر قدم کیوں پیچھے ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو؟ ایک ایک جملے کے اندر وزن ہے. ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی, پہلے تم سے مقابلہ کیا, کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو, خبردار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو. تم نے بس تو کشاد, اب یہ جملہ, اب شہزادی کا خطبہ مکمل ہو رہا ہے, چار پانچ دن باقی رہ گئے. شہزادی جو کنکلوڈ کر رہی ہیں اس پورے لیکچر کا, جو نتیجہ لے رہی ہے, سارے کے سارے بیان کا نتیجہ لے رہی ہے, شہزادی کا خلاصہ یہ نہیں کہ تم نے فدق کو چھین لیا. شہزادی بتا رہی ہے جو اصل حقدار تھا اس سے تم نے ہم کو چھین لیا. دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے, دائمی پستی, ہمیشہ کی پستی میں گر گئے. تم نے بس تو کشاد کے صحیح حقدار کو دور کر دیا. بس تو کشاد یعنی جس کے ہاتھ میں امور امت کی نگہبانی اور ذمہ داری. آرام طلب ہو گئے ہو, تنگی سے وسعت میں آ گئے ہو, جو سنا تھا اسے پھینک دیا غدیر کے میدان میں, اور جو بادل ناخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل لیا. خیر تم کیا, اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی ہے, تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے, لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ, غضب کا اظہار اور ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے, ایک اتمام حجت ہے. ان اگر کچھ سوال کریں
کہ شہزادی جب آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو کیا ضرورت تھی ان کے سامنے جا کر مانگنے کی، کیا ضرورت تھی جا کر ان کے سامنے بات کرنے کی، کیا ضرورت تھی انصار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کہ تم میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ شہزادی خود آخر میں جواب دے رہے ہیں، ایک اتمام حجت ہے،
چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو،
یہ پیٹ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا، غضب خدا اور ملامت دائمی سے موسوم ہے، اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے، خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے رسول کی بیٹی جس نے عذاب شدید سے ڈرایا، اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ آخر جملہ شہزادی کا، شہزادی کی گفتگو مکمل ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ شہزادی کے جملے کی ایک چھوٹی سی وضاحت کرو۔ کہا نا شہزادی نے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہی ہوں۔ میں ایک لفظ بڑھا دیتا ہوں، شاید شہزادی کہنا یہ چاہ رہی کہ میں بھی وقت کے امام کا انتظار کر رہی ہوں۔ اذن گرامی، میں آپ کا بہت وقت لیا، آج شہزادی کی شب شہادت بھی اور آج ہمیں بہت ساری ہستیوں کو پرسا دیتا ہے، بہت ساری ہستیوں۔ دیکھیے اتنا تو طے ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کسی کا بھی غم ہو، کسی کا بھی فرش اعزاز ہو، کسی کا بھی ماتم، کوئی آئے نہ آئے فاطمہ ضرور آتی، شام غریبہ میں فاطمہ نظر آئی، مدینہ میں جب تیر چلے فاطمہ نظر آئی، نجف میں جب قبر بنی فاطمہ نظر آئی، بغداد کے پل پر ماتم ہوا فاطمہ نظر آئی، سابرنہ اور عسکر میں کچھ ہوا فاطمہ نظر آئی، ہر مقام۔ تو آج مجھے کہنے دیجئے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اگر فاطمہ زہرا ہر بیٹے کے غم میں آتی ہیں تو مجھے کہنے دیجئے آج ہر اولاد اپنی ماں کے غم میں شریک ہو رہی ہے۔ آج مولا حسین کو بھی پرسن ہے، مولا حسین کو بھی پرسن ہے، مولا کائنات کو بھی پرسن ہے۔ ایک جملہ پڑھ، مولا کائنات جب شہزادی کو دفنا چکے نا، قبر کے سرانے بیٹھ گئے ایسے جیسے اجڑا ہوا انسان بیٹھتا، مجھے نہیں معلوم میں کتنے مسائل پڑھ سکوں گا، لیکن ایک ایک آنسو پر دعا کرنی، ایک ایک آنسو پر شہزادی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، پروردگار کے حضور پر شہزادی کا واسطہ دیتا ہے، پالنے والے بڑی سختی کے دور سے گزر رہے، بڑی مشکل کے دور سے گزر رہے، پوری دنیا میں اہل ایمان پر سختی کا وقت آ گیا ہے، اے فاطمہ زہرا کے پالنے والے، اے فاطمہ زہرا کی خدا، فاطمہ زہرا کو زمانے کے امام کی ظلم میں تاجر پر شہزادی نے وصیت کی، آخری دن آیا، آخری دن آیا، کوئی اس ماں سے پوچھے جسے پتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا آخری دن گزار رہی ہوں، جب سے نانا کا انتقال ہوا ہے اور جب سے پہلوں پر دروازہ گرا ہے، فاطمہ گھر میں مریض کی طرح سے پڑ گئی، پانچ اور چھ سال کی حسن اور حسین، چار اور پانچ سال کی زینب ام کلثوم، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو دیکھتے ہیں، جب باپ کو دیکھتے ہیں تو عجیب نظر دیتے ہیں، بچے ماں کو دیکھتے ہیں اور ماں کی نگاہیں ہمیشہ اس دروازے پر لگی ہوتی ہیں، اس دروازے کی کیل پر لگی ہوتی ہے، ارے دروازہ گرا، میرا بہت شرک ہے، لیکن ایک دن عجیب منظر دیکھا بچوں نے، آج ماں نے بستر کو چھوڑ دیا ہے، کھڑی ہو گئی ہے، گھر صاف کر رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، پھر بچوں کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، کھانا بنایا، بچے حیرت سے کہتے ابا ابا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، بچے خوش ہو جائے، لیکن جب بالائے پہلائے گھر میں آ کر اس منظر کو دیکھتے ہیں، عجیب جملہ تھا، کہا شہزادی آپ کی طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے، رو کر کہا علی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا میں جانے والا، اجر کو بل اللہ، اجر کو بل اللہ، اپنی ساری وسیعتیں کی یا علی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دیجیے گا, رات کے سنگھاٹے میں مجھے دفن پھیلائیے گا, رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں میرے جنازے کو دفن کیجیے گا. ایک جو عورت تھا میں نہیں چاہتی جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ میرے جنازے میں مشری اللہ نے پاتے میں تم دہرا ایک جملہ مسائل کا شاید کی شب میں ضرور پڑتا ہو, پچھلے سال میں بھی پڑ چکا ہو, لیکن دن پہ آپ کے سنیے گا. ہماری شریعت کا ایک مسئلہ ہے, اگر ایک عورت کا انتقال ہو جائے تو مردوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے جنازے کو غسل دے, لیکن شوہر کو اجازت ہے. لیکن آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کسی عورت کا انتقال ہوا اور کوئی عورت غسل دینے کے لیے نہ ملی ہو, شوہر کو غسل دینا ہوا؟ اگر اس اتحاد سے کائنات میں کوئی غسل تو میں رہا ہوا. جنازے کو دفنانے
الذين ظلموا قال محمد نجاك النبي الطلب
اللہ والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سلیل تبصر کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے معصوم کو رومال عزت زہرا میں جگائے گئے فرما. پڑھنے والے غم حسین کی دعا کے بعد دو انتہائی اہم دعائیں اپنے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں. محمد و آل محمد کا واسطہ اہل ایمان کے لیے جو مشکل کا وقت ہے، جو پریشانیوں کا وقت ہے، فاطمہ زہرا کی عظمت کے سب کے لیے، فاطمہ زہرا کی غربت زدہ قبر کے سب کے لیے، پالنے والے اہل ایمان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور دوسری انتہائی اہم دعا پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرمائے. اب جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی صدقے میں صحت کلی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد صالحہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں، جو خدا نہ خاصہ رشتہ حرام میں مبتلا ہیں ان سب کے رشتے حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. محبوب محمد و آل محمد کا واسطہ جو دین اہل بیت ہے، جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آنے کی، دنیا تک پہنچانے کی، ہم سب کو توفیق عنایت فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ، محمد و آل محمد ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت پہل کے جانے والے والے موجود ہیں، مولا کائنات کی محبت قدم بھرنے والے موجود ہیں، شہزادی کونین سے الفت رکھنے والے موجود ہیں، ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. خصوص وطن عزیز میں جو مشکل ترین دور آ رہا ہے، بلکہ شاید ہر جگہ پر، پالنے والے اہل ایمان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم واصل فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ، علماء دین مراجعین نظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. پالنے والے ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگاروں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. ان کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، ان کے ظہور کی راہ ہم پار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. شہداء کے درجات بلند ہیں، مزید متعالی فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. پسماندگان کو اور ہم کو شہداء کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں نبھانے کی توفیق عنایت فرما. ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو اپنے عروج و کمال پر پہنچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، فاطمہ زہرا کی فریاد کی فریاد رسی کے لیے، کربلا والوں کا انتقام کے لیے، انسانیت کے عروج و کمال کے لیے، حسینیت کے پرچم کی سربلندی کے لیے، یزیدیت اور کفر و نفاق کی سرنگونی کے لیے، اپنی آخری حجر امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک متوسر الحمد اور تین متوسر اخلاص کی تلاوت کی گزارش کروں گا.